سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اگر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار، اگر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہوں۔ عشق کا اے دوستو ہم سب کا یہ معیار ہو، عشق کا اے دوستو ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، عشق کا اے دوستو ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، نور تقوا سے سراپا حامل انوار ہو، نور تقوا سے سراپا حامل انوار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، نور تقوا سے سراپا حامل انوار ہو، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر وقت تیار ہو، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر وقت تیار ہو، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر وقت تیار ہو، عشق کا ہے دوستو ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، پاہ و رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو، پاہ و رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، پاہ و رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو۔ میں بار بار کرتا رہتا ہوں کہ سنتوں کی کتاب میں بہت سی دعائیں، بہت سے مواقع کی دعائیں ہیں، تو محض دعائیں پڑھنا سنت صرف ہی سنتیں اتنی نہیں ہیں، بلکہ جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو، یعنی معاملات معاشرت اخلاق، ان میں جو ہماری سنتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو بھی اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ بچوں کو محض دعائیں یاد کرا دینا اور یہ بتلا دینا کہ بیت الخلاء میں بایاں پیر ڈالتے ہیں یہ بھی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، اس کی توفیق ہو جائے بڑی بات ہے، لیکن اور بھی سنتیں بہت اہم ہیں، جس میں ہم لوگ کمزوری کرتے ہیں, اخلاق میں, گفتار میں, کیسے بات کرنی ہے, کسی کو اذیت نہ ہو ہماری بات سے, غیبت نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, اور ہمارے کسی قول سے, کسی فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, ہمارے رشتے داروں کو تکلیف نہ ہو, گھر میں ساتھ رہنے والوں کو تکلیف نہ ہو. ان سارے معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک ہوتا تھا, یہ سب ساری چیزیں سیکھنی ہیں اور ساری چیزوں کو اپنانا ہے.
عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا, واہ ہو رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو, صحبت مرشد سے نسبت و عطا ہو کی مگر, صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر, اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو.
اجتناب معصیت گناہ سے اجتناب, گناہ سے پرہیز کرنا, اور ذکر کی تکرار جو شیخ نے ذکر بتایا ہے اس کو پابندی کے ساتھ, دل لگے نہ لگے پابندی کے ساتھ ذکر کو کرتے رہنا. فرمایا کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے, ذکر ذاکر کو مذکور یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے, پابندی سے لگے رہنا ہے.
صحبت مرشد سے نسبت تو آتا ہوگی مگر, اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو.
گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا, گناہوں سے لاپرواہی کرے گا کہ گناہ کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, نگاہ خراب کر رہا ہے, بدگمانی کر رہا ہے, حسد کر رہا ہے, کسی سے دشمنی کر رہا ہے, یہ سارے کام گناہوں کے کام بھی کر رہا ہے, تو جو نور کمائے گا وہ سب کا سب گناہوں میں زائل ہو جائے گا, اس کا جاتا رہے گا.
صحبت مرشد سے نسبت تو آتا ہوگی مگر, اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو. عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, آشنا یار ہو بیگانہ اغیار ہو, آشنا یار ہو بیگانہ اغیار ہو.
بیگانہ اغیار یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں مستقلن رہتے ہیں, ایسی صحبتوں سے بچنا, ایسے لوگوں سے بچنا, یہ عشق کامل کی علامت ہے. کہ اب جیسے حضرت فرماتے تھے کہ اگر باپ کا کوئی دشمن ہو, باپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, اس کو تکلیف پہنچاتا ہے, اگر بیٹا اس کے اس دوست کے پاس جانا شروع کرے گا, اس سے ملے جلے گا, اس سے محبت کرے گا, باپ کو کیسی تکلیف ہوگی. تو ایسی جیسے نیک صحبتوں کا اہتمام کرنا ہے تو بری صحبتوں سے بھی بچنا ہے.
عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, آشنا یار ہو بیگانہ اغیار ہو, اے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو.
نفس کو مٹانا کیا ہے؟ اپنی خواہشات, ناجائز خواہشات کو مٹانا. نفس کیسے مٹتا ہے؟ اپنی ناجائز خواہشات کو مٹانا. کسی مرشد کی رہبری میں مٹتا ہے, اور کیا کرنا ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے. لاکھ دل چاہے لیکن اپنی خواہش کو پورا نہیں کرنا. کس مشق سے نفس مٹتا رہتا ہے تاکہ نفس بالکل مٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو حاصل ہو جاتی
ہے. یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو, گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو, گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو.
یعنی اپنے آپ کو خوش نہ سمجھے, چاہے کتنا بڑا آدمی ہو, ظاہر میں کتنا بڑا آدمی ہو, لیکن اپنے کو خوش نہ سمجھے. اپنے آپ کو سب تمام مسلمانوں سے سب سے کمتر سمجھے، یہ بات اللہ کو پسند ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ کو یہ بات ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی میں گردن توڑ دوں گا. بڑائی اللہ کو بالکل ناپسند ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس جو آدمی آتا ہے اگر اس میں اس کو تکبر کا مرض ہوتا ہے تو مجھے اس پہ بہت غصہ آتا ہے، اور اگر عشق مجازی کا مریض کوئی بیچارہ آ جاتا ہے تو مجھے اس پر بہت رحم آتا ہے، اور جو تکبر کا مریض ہوتا ہے اس پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عظمت کے سامنے یہ شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے.
یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو، گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو.
بہت سے لوگوں کے مرض اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذکر اذکار کر رہے ہیں، بہت عبادات کرتے ہیں، بڑی محفلوں میں ہم جوتے ہیں، نیک صحبتوں میں، لہذا دوسرے گناہگاروں کو حقیق سمجھتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو. یہ بھی تکبر کا بہت برا مرض ہے. اپنی طاعت تو کرتا رہے لیکن اس کو اللہ کا انعام سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے. اور دوسرے یہ کہ آپ اس عمل کی قبولیت کے لیے لرزاں اور ترسا رہے، ہر وقت اللہ سے قبولیت کی بھیک مانگتا رہے کہ اللہ، اور ڈرتا رہے کہ معلوم ہے قبول ہے کہ نہیں.
ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو، گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو. اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی، اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی، بے عمل کوئی محبت کا عالم کردار ہو، بے عمل کوئی محبت کا عالم کردار ہو.
ایک یہ عمل نہ کرے اور دوسروں کو جو ہے وہ تنبیہ کرے، نصیحت کرے. اس کی تعلیم اگرچہ جائز ہے لیکن اس میں وہ برکت اور وہ تاثیر نہیں ہوگی.
اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی، بے عمل کوئی محبت کا عالم بردار ہو. جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص، جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص، دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو.
گناہوں کی وجہ سے یا کفر شرک کی وجہ سے اگرچہ وہ دوزخی ہوگا لیکن جیسے ہی توبہ کرے گا اللہ کا فضل ہو جائے گا، سارے کے سارے گناہ اس کے معاف اور دوزخ سے خلاصی، اور وہ نور ہی نور ہو جائے گا، جنتی بن جائے گا. اس لیے اللہ کے فضل خاص کو اللہ کے فضل سے مانگ، اور اللہ کے کرم خاص کو اللہ کے کرم خاص کے واسطہ دے کے مانگو، اور اللہ کی مشیت خاصہ کو اللہ کی مشیت خاصہ سے مانگو، اور اللہ کی رحمت خاصہ کو اللہ کی رحمت خاصہ کے واسطے سے مانگو، مانگنے سے مل جاتا ہے.
جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص، جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص، دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو. عمر بھر کا تجربہ اکثر کا ہے یہ دوستو، عمر بھر کا تجربہ اکثر کا ہے یہ دوستو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو. گر خدا جن جس
کو اللہ اللہ چاہیے اللہ کو پانا ہے وہ کیا اولیاء اللہ سے محبت پیدا کرے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرے، بلکہ خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت با حضور اولیاء. مولانا فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے، اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہو جائے، گو نشینت با حضور اولیاء، جاؤ جا کے اس سے کہو کہ جاؤ جا کے اولیاء کے حضور میں بیٹھو، اپنے اللہ کے پیاروں کے پاس بیٹھو تو تم بھی اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے.
عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستو، عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، عشق کا اے دوستو ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے ہی بیزار ہو.
اصلاح خواتین جو حضرت عقیل الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو مختلف کتابوں سے جمع کر کے ترتیب دی گئی ہے، اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. شیخی اور تکبر اور ریاکاری سے بچنے کی عمدہ تدبیر. حضرت فرماتے ہیں کہ شیخی سے بچنے کے لیے ایک ترکیب میں نے مردوں کو سکھلائی ہے، وہ عورتیں اس سے بہت خفا ہوتی ہیں مگر وہ شیخی کا علاج ہے. بڑی اور سمجھدار عورتوں کو چاہیے کہ اس کا رواج ڈالیں. وہ ترکیب یہ ہے کہ عورتوں سے یہ تو مت کہو کہ آپ اس میں جمع نہ ہوں، یہ تو ہونا مشکل ہے، اس میں وہ معذور بھی ہیں. الجنس یمیل الی الجنس، جنس کا میلان اپنی جنس ہی کی طرف ہوتا ہے. عورتوں کا دوسری عورتوں سے ملنے کا بھی کبھی تو جی چاہتا ہی ہے، اس لیے اس میں تو سختی نہ کرو، مگر یہ کرو کہ کہیں جاتے وقت کپڑے نہ بدلنے دیا کرو. اس کے لیے مردانہ حکومت سے کام لو، اور جب کہیں جائیں تو سر پر کھڑے ہو کر مجبور کرو کہ کپڑے نہ بدلنے پائیں. البتہ یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، اور گھر میں بھی صاف ستھرے رہنا چاہیے، تو اس میں کوئی پھر مشکل بھی نہیں ہوگی. اگر گھر میں بھی صاف ستھرے رہیں، جن کے خاوند رہے رشتے ہو گئے اور اپنے خاوند کے لیے صاف ستھرے رہیں، تو اگر پھر وہ کہیں صورت میں جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے جیسا حال ہو ویسا قال ہو. یہ عجیب بات ہے کہ گھر میں تو بھنگنوں اور ماماؤں کی طرح رہیں، اور ڈولی رکشہ آتے ہی بن سنور کر بیگم صاحبہ بن کے جائیں. ہر چیز کی کوئی غرض اور غایت ہوتی ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ اچھے کپڑے پہننے کی غرض غایت کیا صرف غیروں کو دکھانا ہے؟ تعجب ہے کہ جس کے واسطے ہی کپڑے بنے اور جس کے دام لگے، یعنی جس نے پیسے ادا کیا، عموماً شوہر پیسے ادا کرتے ہیں، اس کے سامنے تو کبھی نہ پہنے جائیں اور غیروں کے سامنے پہنے جائیں. حیرت ہے کہ شوہر سے کبھی چیزیں منہ نہ بولیں، کبھی اچھا کپڑا اس کے سامنے نہ پہنے، اور دوسروں کے گھروں میں جائیں تو شیریں زبان بھی بن جائیں اور کپڑے بھی ایک سے بڑے چڑے پہن کر جائیں. کام آوے غیروں کے اور دام لگے خاوند کے، یہ کیا انصاف ہے؟ یہ باتیں ذرا شرم کی سی ہیں مگر اسلام کے لیے کہی جاتی ہیں. الغرض مردوں سے کہتا ہوں کہ ان کی شیخی مٹانے کی یہ تدبیر کرو کہ کہیں جاتے وقت ان کو کپڑے نہ بدلنے دو، اور عورتیں بھی سن لیں کہ اگر کپڑے بالکل ہی میلے ہیں تو خیر بدل لو، وہ بھی سادے، ورنہ ہرگز نہ بدلو، سیدھے سادے کپڑوں میں مل آیا کرو. ملنے سے جو غرض ہے وہ صورت میں بھی حاصل ہوگی، اور اخلاق کی درستگی کے علاوہ ذرا کر کے تو دیکھو، اس کے فوائد معلوم ہوں گے. اور اگر یہ خیال ہو کہ اس میں ہماری حقارت ہوگی، تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ نفس کی تو حقارت ہونی ہی چاہیے، اور دوسرا تسلی بخش جواب یہ ہے کہ جب ایک بستی کی بستی میں یہ رواج ہو جائے گا کہ سیدھی سادی طرح سے مل لیا کریں گے تو انگوش نمائی اور تحقیر بھی نہ رہے گی, یعنی عام ہو جائے گی جب بات تو لوگ اس کو زیادہ وہ نہیں کریں گے, برا نہیں جانیں گے. اور کیوں بیویوں, اگر ایک غریب عورت جو مزدور کی بیوی ہے وہ کہیں ٹھاٹ پاٹ سے بند سنور کر زیور سے آراستہ ہو کر جاتی بھی ہے, لیکن عورتوں کو تو اس کے گھر کی حالت معلوم ہے, وہ تو یہی کہیں گے کہ نگوڑی مانگے کا کپڑا اور زیور پہن کر آئی ہے, اس پر اترادری ہے. مگر بہت سے لوگ اس میں تندرست لوگ بھی ہوتے ہیں, مگر وہ بھی زبردستی کپڑوں میں اخراجات کر کے اس میں جو ہے وہ مشکل ڈال دیتے ہیں اور اخراجات میں مشکلات ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی طریقہ ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کر دیا اور تندرستی اٹھا رہے ہیں, جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کر, اچھا کھائے جہاں تک اللہ نے دیا بہتر کھائے, اور کپڑوں میں خرچ کرنا اس کو وہ فضول ہے, وہ فضول جگہ خرچ نہ کرے. تو اس میں جو ہے وہ اسراف بھی ہے اور اس میں تندرستی اپنے آپ کو فقر میں ڈالنا بھی جائز نہیں, کہ جتنی کمائی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے کپڑوں میں خرچ کر دیا جو کہ نہ کرنا چاہیے تھا, اور دوسری ضرورت کی چیزوں میں پھر تنگی ہو جاتی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ عمدہ کپڑا پہن کر کہیں نہ جائیں, جہاں جائیں انہیں انہی کپڑوں میں چلی جائیں جو پہلے سے پہنے ہوئے ہیں. اس طرح کرنے سے تکبر ٹوٹ جائے گا, مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جہاں جائیں گی لگ بھن کر جائیں گی تاکہ شان ظاہر ہو. عورتوں میں حب دنیا زیور وغیرہ کا غلبہ زیادہ ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ زیور لباس وغیرہ شوہر کے سامنے تو گھر میں خوب پہنا کریں, مگر ان کی حالت یہ ہے کہ برادری میں جائیں گی تو خوب بن ٹھن کر اور جب آئیں گی تو فوراً اتار دیں گی تاکہ جس حال میں خاون نے دیکھا تھا اسی میں دیکھے. اس کا علاج یہ ہے کہ خاون کے سامنے پہنے اور کہیں جائیں تو نہ پہنے. ایسے ہی علاج غیبت کا ہے, اس میں استغفار کافی نہیں, تاکہ جس کی غیبت کی ہے اس سے کہو کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے معاف کر دو. یہ حق معافی کرانے کا اس وقت ہے کہ جب وہ جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم بھی ہو جائے, اس کو خبر ہو جائے کہ اس نے میری غیبت کی ہے, تب اس سے بھی معاف کرانا ضروری ہے. اور اگر اس کو خبر نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ و استغفار کرے, لیکن اگر شیخ بتائے تو اس کو علاجاً پھر اس کو بھی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بعض لوگوں کی غیبت چھوٹتی نہیں, غیبت کی عادت, کیونکہ شیطان یہ دلاتا ہے کہ جب تک کہیں گے نہیں پیٹ میں درد رہے گا, تو غیبت کرتے رہتے ہیں اور باز نہیں آتے, تو پھر اس کے علاج مختلف ہیں. اس میں سے علاج پھر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ پھر اسی شخص سے جا کے معافی مانگو, تو چونکہ نفس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس سے علاج ہو جاتا ہے. رسول اللہ حرص اور دنیا کی محبت کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کا صحیح علاج بتلایا ہے, چنانچہ ارشاد ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ, اس میں توبہ کو حرص کا علاج بتلایا گیا ہے جس کے معنی ہے توجہ الی اللہ. اور یہ حرص کا علاج اس وجہ سے ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, اور ظاہر ہے کہ حرص کی حقیقت دنیا کی طرف توجہ اور میلان ہونا ہے. جب اس توجہ کو کسی دوسری شے کی طرف پھیر دیا جائے گا تو دنیا کی طرف توجہ باقی نہ رہے گی, یعنی جب اللہ کی طرف توجہ ڈال دی تو سب برائیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں. جب حرص کا صحیح علاج معلوم ہو گیا تو اب سمجھیے کہ توجہ الی اللہ کیا چیز ہے. بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ توجہ الی اللہ کا یہ مطلب ہے کہ نماز پڑھے, روزہ رکھے اور احکام شرعیہ بجا لائے. ان لوگوں نے ظاہری اعمال پر اکتفا کیا اور یہ لوگ دل سے خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ توجہ الی اللہ یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ صرف دل سے خدا کی طرف متوجہ ہوں. یہ لوگ ذکر و شغل اور مراقبے ہی کو لے بیٹھے. ان لوگوں نے نماز, روزہ, تلاوت, نظر بد کا بچانا وغیرہ سب چھوڑ دیا, مگر ان کو بھی برکت اور نورانیت حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ فرائض سے غفلت کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, جس سے نماز پڑھنے کے متعلق تو اتنے سخت احکامات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اور بہت ساری احادیث پاک ہیں بے نماز کے لیے، اور نماز تو نماز ہے، اس میں سستی کرنے پر بھی سزا ہے. نماز میں اگر وقت پہ نہ پڑھی، دیر سے پڑھی اور جان بوجھ کر قضا کرتی ہو تو اور بھی بڑا گناہ ہے. اس کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو قضا کر کے پڑھتا ہے اس کو جہنم میں ایک حقب جلنا پڑے گا، اور ایک حقب کی مقدار حضرت شیخ الحدیث نے فضائل نماز میں لکھا ہے کہ 2,88,000 ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے کا یہ سزا ہے. 2,88,000 2 کروڑ. یہاں تو کسی نے 100 سال بھی مشکل سے دیکھے ہوں گے، وہاں 2,88,000 لکھا ہے ایک حکم اس کی مقدار. کیونکہ جہنم کا آخرت کا ایک دن 1,000 برس کا ہوگا، اس اعتبار سے یہ اتنی بڑی سزا ہے نماز کے معاملے میں. اور رعایت اللہ نے اتنی دی ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی مشکل ہے اشارے سے پڑھ لے. کتنی رعایتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں، فقہا نے اس میں کتنی رعایتیں دی ہیں کہ تاکہ نماز چھوڑنی نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے جب تک کہ اتنا معذور نہ ہو جائے کہ بالکل اس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، کہ وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر کہیں جا کے بہت عمر میں جا کے نماز کی معافی کا وہ بھی فقہا سے پوچھ کے علماء سے پوچھ کے کیا صورت ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. تو فرمایا کہ بعض لوگوں نے ان سب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، صرف مراقبے اور ذکر اور شکل کو ہی لے بیٹھے. لو سنو، توجہ اللہ کی حقیقت یہی ہے کہ خدا کی طرف دل سے متوجہ ہو، مگر حقیقت کی ایک صورت بھی ہوا کرتی ہے، اور توجہ اللہ کی صورت وہی ہے جو شریعت نے بتلائی ہے. بس دونوں کو جمع کرنا چاہیے کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہو اور ظاہر سے اعمال شرعیہ کے پابند رہو. جو کام کرنے کا ہے وہی کرنا ہے، اور کام وہی کرے گا جو حقیقت میں دل سے متوجہ ہوگا. طاعت کو بجا لاؤ اور معافی یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو. نگاہ کو روکو، نامحرموں کی باتیں بھی نہ سنو. اعمال ظاہرہ اعمال باطنہ یعنی ظاہر کے جو اعمال ہیں، نماز روزہ زکات وغیرہ، اور باطن کے یعنی دل کے جو گناہ ہیں، جیسے بد نگاہی، دل میں گندے خیالات لانا، حسد اور تکبر اور عجب اور کینہ، یہ سارے دل کے گناہ ہیں، اور دکھلاوے کا مرض، ریا کا مرض، یہ سارے گناہ دل کے ہیں. پھر انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. ایک ترکیب بتلا کر مضمون مختصر کرتا ہوں، اور وہ ایسی ترکیب ہے جس سے تم کو انشاءاللہ تعالی صحبت کی برکت حاصل ہوگی، اور یہ جو دائرے سے باہر قدم نکلا جا رہا ہے یہ رک جائے گا. اور وہ ترکیب یہ ہے: نمبر 1، ایک وقت مقرر کر کے اس وقت میں موت کو یاد کیا کرو. نمبر 2، اور پھر قبر کو یاد کرو، اور پھر حشر کو یاد کرو. اور نمبر 3، اور پھر یوم حشر کی ہولناکیوں اور وہاں کے مصائب کو یاد کرو، اور سوچو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا، اور ہم سے بات پرس ہوگی، ایک ایک حق اگلنا پڑے گا، اور پھر سخت عذاب کا سامنا ہوگا. بہت سی نادان جوانی کی عمر میں عموماً ایسے کہہ دیتے ہیں جوان کہ کل کی کل دیکھی جائے گی. یہ بہت نادانی کا جملہ ہے، اس لیے کہ جب آخرت میں پہنچ جائے گا، یوم محشر میں یا قبر میں پہنچ جائے گا، اس کے بعد واپسی نہیں، اب عذاب کی تکلیف کیسے سہیں گے. تو جو کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے. یہ بعض بچے نادانی سے کہہ دیتے ہیں، یہ بہت احمقانہ بات ہے. یہ دنیا جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اسی لمحے کو قیمتی بنانا ہے، ورنہ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ موقع تو ہاتھ آئے گا نہیں. پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اسی طرح روزانہ سوتے وقت سوچا کرو، 2 ہفتے میں انشاءاللہ کایا پلٹ جائے گی، اور دنیا کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ نہ رہے گی. بڑا علاج یہی ہے کہ سوچنا شروع کر دو، آخرت کے تمام امور کو سوچا کرو. ہمارے حضرت نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ زمانہ بہت ہی کمزوری کا ہے، آثار بھی کمزور ہیں، دل و دماغ کمزور ہیں، زیادہ خوف پیدا کر دینا یہ بھی مطلوب نہیں ہے. اتنا خوف مطلوب ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہونے لگے، زیادہ خوف ہونے کی وجہ سے جو لوگ بے مرشد کے مراقبے شروع کر دیتے ہیں اور آخرت اور قبر کے عذاب کو یاد کرتے ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر حتیٰ کہ ان سے نمازیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں، جو عبادت ہی خوف کے مارے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے خوف مطلوب نہیں ہے کہ آدمی چار پائی پر لیٹ جائیں، بلکہ خوف اتنا مطلوب ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہونے لگے اور طاعت کی توفیق ہو جائے۔ تو ہمارے حضرت نے ایک بہت ہی پیاری بات فرمائی کہ جب موت کو یاد کرنا ہو تو یوں سمجھو کہ اس زندگی کا مصافہ ایک اگلی زندگی سے ہونے والا ہے نا، ایک اگلی زندگی سے، نئی زندگی سے اس زندگی کا مصافہ ہونے والا ہے۔ ہم اس جہان سے ایک دوسرے جہان میں منتقل ہونے والے ہیں، اس کو ایسے سوچیں تو اس سے خوف پیدا نہیں ہوگا اور مطلوب بھی حاصل ہو جائے گا۔ بڑا علاج یہی ہے کہ سوچنا شروع کر دو، آخرت کے تمام امور کو سوچا کرو کہ میں مر کر قبر میں جاؤں گی، وہاں سوالات ہوں گے، اگر ٹھیک جواب دے دیا تو راحت ہوگی اور اگر ٹھیک جواب نہ دے سکی تو عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کی جاؤں گی، میدان قیامت کی سختیوں کو بھی سوچو، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑی کی جاؤں گی، اس کے بعد پل صراط پر چلنا ہوگا، پھر جنت ملے گی یا دوزخ، دوزخ میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، غرض ان سارے امور کو سوچا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو، وہ تکلیف ہی صحیح، خدا کی اطاعت میں خاص اثر ہے کہ اس سے فکر پیدا ہوگی اور فکر پیدا ہونے سے تمام کام درست ہو جائیں گے، یعنی ہر عبادت میں ایک اثر ہے کہ اس سے فکر بھی پیدا ہوگی اور سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو عبادات ہیں، فرائض، واجبات، سنت موقع، جو اس میں کوتاہی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک بات اور اپنے اوپر لازم کر لو، وہ یہ کہ جو اپنے جی میں آئے اسے فوراً مت کر لیا کرو، بلکہ علماء سے تحقیق کر کے کیا کرو، اگر ناجائز بتائیں ہرگز اس کام کو مت کرو، اس دستور العمل رکھنے سے پھر قلب دنیا پر ہرگز مطمئن نہیں ہوگا۔ قرآن شریف میں عورتوں کو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھر جم کر بیٹھی رہو، اس میں تقسیم الحاد علی الحاد ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر عورت اپنے گھر جم کر بیٹھی رہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے اصلی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، نہ عورتوں سے ملنے کے لیے نہ مردوں سے ملنے کے لیے۔ بالکل بے ضرورت تو آج کل تو رواج عام ہو گیا، گھومنا پھرنا، بازاروں میں کھانا پینا، شاپنگ میں وقت ضائع کرنا، اکثر یہی ماحول ہو گیا ہے، یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی اس سے فساد پیدا ہوتا ہے اور بہت بڑی بڑی خرابیاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، صحتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، راتوں کو باہر پھرتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز کی ہوش نہیں، فجر کی نماز جماعت تو کیا وقت کے اندر بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ آخر کچھ تو بات ہے، جو حق تعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا مضر ہے، البتہ ضرورت کے مواقع اس سے مستثنا ہے، پر جس کو ملنے جلنے سے یہ نقصان ہوتا ہو اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ کسی سے نہ ملے، اپنے گھر ہی میں بیٹھی رہے، ہاں جس کو نقصان نہ ہوتا ہو وہ اپنے خاوند کی اجازت سے دوسروں کے گھر جا سکتی ہے۔ بیویوں، اللہ کی بندیوں، آخر تم خجلی سے بچتی ہو اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے ملنا جلنا تم کو گوارا نہیں ہوتا کہ کہیں، یعنی جن لوگوں کو خارش کا مرض ہو ان کے پاس بیٹھنے سے ہر انسان کیسے گھبراتا ہے کہ کہیں ہم کو نہ لگ جائے خارش، تو ان سے ملنا جلنا تم کو گوارا نہیں ہوتا کہ کہیں ہم کو بھی خجلی نہ ہو جائے، اور یہ حالت تو خجلی سے بھی بدتر ہے، یعنی خصوصاً مالداروں سے زیادہ مل جل رکھنا، اپنے سے بڑی حیثیت کے لوگوں سے ملنا جلنا تو بہت خرابی اور فساد کا باعث ہے، کیونکہ اس سے نظر اوپر دنیا کے معاملے میں اوپر چلی جاتی ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچی نظر رکھو، اور سکون کا بھی طریقہ یہی ہے، کیونکہ اپنے سے نیچے دیکھے گا کہ مجھ سے نیچے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بھی بدحال ہیں، بے روزگار ہیں، فٹ پاتھوں میں رہ رہے ہیں اور جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں یا بے چھت کی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، بعض ایک بالکل ہی کھلے میدان میں رہ رہے ہیں، کھانے کو بھی مشکل سے، نیچے دیکھے گا اپنے سے دنیا میں تو تو اس کو خوب صبر بھی آئے گا، شکر بھی کرے گا، نعمتوں کا شکر ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنے اچھے حال میں رکھا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نظر کرے تاکہ دین کا شوق پیدا ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو، کیونکہ اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور دنیا تو دھوکا ہے اور آخرت کی زندگی بالکل حقیقت ہے، ٹھوس ہے بالکل، وہ ملنی ہی ملنی ہے اور ہمیشہ کے لیے ملنی ہے، پھر زیادہ فکر آخرت کی رکھنا چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ حالت تو کھجلی سے بھی بدتر ہے، کھجلی کا نقصان تو صرف جسمانی ہے اور اس کا ضرر یعنی نقصان جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی، یعنی ایسی گھروں سے باہر نکلنا بے ضرورت اور ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا یا بازاروں میں کھانا پینا اور بازاروں کے اندر شاپنگ وغیرہ میں مشغول رہنا، اور خصوصاً خواتین کے مردوں کے لیے بھی فساد کا باعث ہے کہ جتنی ضرورت ہو بس اتنا کام کر کے گھر پہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک ولیسانک بیتک وابکی علی خطیئتک، نجات کا راستہ یہ ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من نجا، نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر لو، یعنی گھر سے بے ضرورت باہر نہ نکلو، اور وابکی علی خطیئتک اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، یہ نجات کا راستہ بتلایا۔ تو مردوں کو بھی نقصان ہوتا ہے تو عورتیں تو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عورتوں کے لیے قرآن پاک میں حکم ہے وقرنا فی بیوتکن کہ اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہو۔ اب وجہ یہی ہے کہ ہم نے بہت سی غیر ضروری چیزوں کو ضرورت بنا لیا ہے، اس لیے ادھر ادھر پھرنا پڑتا ہے، ادھر ادھر ورنہ کرنے کے کام انسان کے ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان کو پیدا نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، کہ اللہ نے ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ شاپنگ کرنے، بازاروں میں کھانے گھومنے پھرنے، یہ بس ضرورت کی حد تک، اپنے بڑوں سے پوچھ کر، اپنے مشائخ سے پوچھ کر ضرورت کی حد تک اس کو کرتے رہیں، تاکہ صحت بھی ضروری ہے اور دل و دماغ کی فرحت بشاشت بھی ضروری ہے، تو اس کی جتنی گنجائش ہو گنجائش دے دی جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ گھر میں رہنا ہی سب سے اچھا ہے۔ جسمانی ضرر تو یہ ہے کہ جب تم دوسری عورتوں کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھو گی اور ان جیسا بننا چاہو گی اور تمہاری حیثیت ان کے برابر نہیں ہوگی تو تم کو قوام و قوام پریشانی ہوگی، اور رات دن تم اس فکر میں گھلو گی کہ ہائے میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی وہ چیزیں ہوتی، پھر بعض دفعہ تم مردوں سے بھی اس قسم کی فرمائش کرو گی جو ان کی حیثیت سے زیادہ ہے، ان کو یہ فرمائش کرنا ناگوار ہوگی، جس سے خواہ مخواہ دلوں میں کدورت یعنی میلہ پن اور دوری پیدا ہوگی، جس سے بعض اوقات دور تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور روحانی ضرر یہ ہے کہ اکثر ایسے گھروں کے اندر ناچاپیاں کی وجہ ایک بڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت یہی اکثر فرمائشیں کرتی ہے اور پھر مردوں کو لان تان کرتی ہے کہ آپ ہماری فلاں ضرورت پوری نہیں کی، فلاں ضرورت پوری، حالانکہ کھانے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس کے باوجود یہ وجہ یہی ہے کہ اپنے سے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور روحانی ضرر یہ ہے کہ اس سے ناشکری کا مرض بڑھتا ہے، جب تم دوسروں کو اپنے سے بڑا ہوا دیکھو گی تو ان نعمتوں کی قدر نہ کرو گی جو خدا تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، ہمیشہ یہی سمجھو گی کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ اس لیے جس پر ملنے جلنے کا ایسا اثر پڑتا ہو اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ کسی سے نہ ملے، اور اگر ملے تو غریب نادار عورتوں سے ملے، کیونکہ غریبوں سے مل کر تمہارا جی خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گی کہ الحمدللہ میں بہت سی عورتوں سے اچھی حالت میں ہوں۔ اور یہی نقطہ ہے اس حدیث میں، بلکہ یہ واضح دلیل ہے مذکورہ بالا تفصیل کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ قربی المساکین وجالسیہم، اے عائشہ مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کو اپنے نزدیک کیا کرو، مسکینوں غریبوں کے پاس بیٹھنے سے خدا کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور دل خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کامل فرما دے، فکر آخرت پیدا فرما دے، اپنی محبت سے ہم کو نواز دے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے نواز دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا الله جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ کیا خواتین کیا مرد، اے اللہ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. اے اللہ ہم سب کو اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت سے اللہ جی اچاٹ کر دیجئے. اے اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ عطا فرما دیجیے. ہمارے رب والا رحمت اللہ علیہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے. فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے. عقل سلیم ہوگی تبھی آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور اگر عقل میں خرابی ہوگی ٹیڑھا پن ہوگا تو فانی دنیا کے اوپر مرتا رہے گا اور اصلی آخرت سے محروم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے. اے اللہ آپ کے فضل خاص سے، آپ کے فضل خاص کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت خاصہ سے، آپ کی رحمت خاصہ کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ آپ کی مشیت خاصہ سے کہ ہم ولی اللہ ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، آپ کے بن جائیں، وفادار ہو جائیں اور غیر نہ بنے. اللہ غیروں سے ساز باز نہ کریں، غیریت سے ساز باز نہ کریں، آپ کے 100% وفادار رہیں آپ کی مشیت خاصہ سے. اے اللہ آپ کی مشیت خاصہ کا سوال کرتے ہیں اور آپ کے کرم خاص سے، آپ کے کرم خاص کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے دوستوں کو، سب گھر والوں کو اللہ جذب فرما دیجئے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو بلا استحقاق عطا فرما دیجئے اپنے کرم سے. اے اللہ ہماری دنیا کی جائز حاجتوں کو بھی پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے رزق کے آپ کفیل ہو جائیے. اے اللہ حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے رزق میں وسعت نصیب فرما دیجئے، برکت نصیب فرما دیجئے، حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بیماریوں کو دور فرما دیجئے، شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. ہمارے بہت سے دوست بیمار ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما دیجئے. اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین یا رحمتک یا ارحم. Yeah.